بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. حدیث نمبر 3 اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی. اب اس کے متعلق چند ضروری باتیں ہیں, ان ضروری باتوں کو بھی ملاحظہ فرما لیں. چند ضروری باتوں کے اندر پہلا عنوان ہے رویۂ صالحہ کی تعریف. چونکہ آپ نے حدیث شریف میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 مہینے تک الرؤیہ الصالحہ آتے رہے, اور بعض روایت میں لفظ ہے رؤیہ صادقہ کا, تو یہاں بخاری میں رؤیہ صالحہ کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں رؤیہ صادقہ. تو رؤیہ صالحہ اور صادقہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1, ایسا خواب جو انسان کو خوش کرنے والا ہو. نمبر 2, جو ادغاس و احلام نہ ہو. ادغاس و احلام نہ ہو. نمبر 3, خواب اتنا واضح ہو کہ اس کی تعبیر کی ضرورت نہ ہو. اتنا واضح خواب ہو کہ اس کی تعبیر کی ضرورت ہی نہ ہو. نمبر 4, خواب کی تعبیر خواب ہی میں بتلا دی گئی ہے, یعنی اگر تعبیر کی ضرورت ہو تو خواب کی تعبیر خواب ہی میں بتلا دی گئی ہو. نمبر 5, نیک دیندار سچے آدمی نے جس کی تعبیر بتلائی ہو اور اس طرح کا خواب عام طور پر اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. اور اس طرح کا خواب عام طور پر رات کے آخری حصے میں آتا ہے. مشکات شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہے, اصدق الرؤیا عند الاسحار, سچے خواب سحری کے وقت پر ہوتے ہیں, یعنی صبح صادق سے پہلے والے وقت میں. ایک عنوان یہ ہو گیا. دوسرا عنوان سمجھو غار ہیرا کے بارے میں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں خلوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. نمبر 1, قدرتی عبادت کا ایک چھوٹا سا کمرہ نما گار ہے. قدرتی طور پر عبادت کا چھوٹا سا کمرہ نما یہ گار ہے. نمبر 2, اس گار میں آدمی کھڑا بھی رہ سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے. نمبر 3, اس غار سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. جب تک یہ کعبہ کے ارد گرد اونچی اونچی بلڈنگیں نہیں تھی اس وقت تک غار ہیرا سے کعبہ نظر آتا تھا. فقیر نے بھی غار ہیرا سے کعبہ الحمدللہ دیکھا ہے, نمبر چار، مکہ سے اتنا دور نہیں کہ جانا مشکل ہو، اور اتنا قریب نہیں ہے کہ خلوت کا مقصد فوت ہو جائے. اگر بہت دور ہو تو جانا آنا مشکل، اور بالکل قریب ہو تو خلوت کا مقصد نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے. بین بین کی مقدار پر ہے یہ بار. نمبر پانچ، جبل نور مکہ المکرمہ کے پہاڑوں میں ایسا پہاڑ ہے جو دوسروں سے ممتاز نظر آتا ہے. جیسے کہ سر پر تاج ہو ایسا نظر آتا ہے. مکہ کے دوسرے پہاڑوں سے یہ ممتاز نظر آتا ہے، جیسا کہ سر پر تاج رکھا ہوا ہو اس انداز میں یہ پہاڑ نظر آتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ غار حرا میں تین عبادت ایک ساتھ ہوتی تھی. نتیجتاً غار حرا میں تین عبادت ایک ساتھ ہوتی تھی. نمبر ایک، اللہ کے لیے خلوت. نمبر دو، کعبۃ اللہ کا دیدار. اور نمبر تین، اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت جو کرتے تھے، یہ تین عبادتیں ایک ساتھ ہوتی تھی کعبۃ اللہ میں. غار حرا میں یہ تین عبادت ایک ساتھ ہوتی تھی. اب ایک تیسرا معرکۃ الاعریٰ مسئلہ سمجھو. غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کرتے تھے؟ اس لیے کہ ابھی تو شریعت آئی نہیں، وحی کا نزول شروع نہیں ہوا، کون سی عبادت کرتے تھے؟ پہلا قول، ملت ابراہیمی اور اسماعیلی کے مطابق ذکر وغیرہ کرتے تھے. ملت ابیکم ابراہیم، چونکہ عرب کے اندر ملت ابراہیمی اور ملت اسماعیلی کے بقیہ کچھ اعمال بچے ہوئے تھے جو جہالت کے زمانے میں بھی نسل در نسل چلے آ رہے تھے. ہزاروں سال ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جو عبادات شروع کی تھی اس میں سے کچھ اعمال بچے ہوئے تھے، اس کے مطابق ذکر کرتے تھے. نمبر دو، تحنس کرتے تھے، جو لفظ حدیث میں آیا تاہانون تا تحنس. یعنی اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچنا. اپنی قوم کے غلط اعمال سے دور رہنا. پورے مکہ کے اندر غلط کام ہو رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں، اس غلط کام اور برے اعمال سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے جاتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے گناہ کے ماحول سے دور رہنا، قوم کے غلط اعمال سے دور رہنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. نمبر تین، عبادت بالتفکر، اللہ کی قدرت میں غور و فکر. نمبر چار، خواب میں اور الہام میں اللہ کی معرفت کے جو انوار ظاہر ہوتے تھے اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، رویائے صالحہ صادقہ تو جاری تھے، الہام بھی ہوتا تھا، تو اس میں جو اللہ کی معرفت کے انوار آتے تھے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. اس کے بعد سمجھو ایک چوتھا عنوان، اہم عنوان، وحی کی ابتدا کون سی تاریخ میں ہوئی؟ وحی کا آغاز کون سی تاریخ میں ہوا؟ تو 610 عیسوی تھی، عیسوی سن 610، کیونکہ 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ 40 سال کی عمر میں نبوت، لہذا وحی کا آغاز 610 عیسوی کے اندر ہوا. تاریخ کون سی تھی؟ نمبر ایک، ربیع الاول کی پہلی تاریخ یا آٹھویں تاریخ. ربیع الاول کا مہینہ پہلی یا آٹھویں تاریخ کو. دوسرا قول، رجب کی 27 تاریخ. تیسرا قول، رمضان کی 7 یا 17 یا 24 تاریخ. رمضان کی 7 یا 17 یا 24 تاریخ، کل 6 قول ہو گئے کہ وحی کی ابتدا کے سلسلے میں یہ 6 اقوال ہے. ایک چھٹا عنوان یہ ہے کہ وحی کے نزول کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ نزول وحی جب آغاز ہوا وحی کا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ پہلا قول. چالیس سال. نمبر دو، 40 سال اور ایک دن اوپر. تیسرا قول، 40 سال اور 10 دن اوپر. چوتھا قول، 40 سال اور 2 مہینے اوپر. پانچواں قول، 42 سال. چھٹا قول، 40 اور 3 سال، 43 سال. ساتواں قول، 45 سال. آٹھواں قول، 40.5 سال، یعنی 40 سال 6 مہینے. یہ آٹھ اقوال ہیں کہ آغاز وحی کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی. اب ایک چھٹی بحث سمجھو. ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے پڑھا, کیا لفظ پڑھا؟ فجاءہ الملک, کہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ حضور نے کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے, کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے آنے والا؟ نمبر ایک, نمبر ایک کو ذرا پہلے سمجھ لو, پھر لکھو. ایک آدمی سے آپ غائبانہ طور پر متعارف ہے, غائبانہ آپ اس کو پہچانتے ہو, اچھی طرح پہچانتے, لیکن کبھی اس کی شکل صورت آپ نے نہیں دیکھی. اب آپ کی اس شخص سے ملاقات ہوئی, اول مرحلے میں ملے, خیریت, کون, کہاں سے, کس طرح آنا ہوا, کافی دیر تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر کافی دیر کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چلا, ارے یہ تو وہی شخص ہے جن کے بارے میں میں اتنے سالوں سے پڑھتا ہوں, جانتا ہوں, ان سے غائبانہ مجھے تعارف ہے, یہ تو وہی نکلے. تو گویا کہ جبرائیل کی معرفت اور شناخت تو بہت پہلے سے تھی, غائبانہ تعارف بہت تھا, لیکن جبرائیل کی کبھی شکل دیکھی نہیں تھی. اب اول مرتبہ جبرائیل امین آئے تو کچھ دیر کے بعد پتہ لگ گیا کہ ارے ارے یہ تو وہی جبرائیل ہے جن کے بارے میں کب سے سن رہے تھے کہ وہ اللہ کے ایک فرشتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو گویا غائبانہ تعارف تھا لیکن شکل سے آپ جانتے نہیں تھے. جب شکل دیکھی اور تھوڑی بہت پہچان ہوئی تو ماضی کی سب باتیں یاد آ گئی کہ ان کے بارے میں تو یہ بھی سنا ہے, یہ بھی سنا ہے, یہ تو یہ بھی ہے, یہ تو یہ بھی ہے. تو یہ ہو گئی پہلی شکل کہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا اس طور پر کہ غیر معروف شخص کو دیکھا. جیسے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی تعارف نہیں ہوا, تعارف ہونے کے اوپر پتہ چلا کہ یہ تو وہی آدمی ہے, نمبر دو بچپن میں شک کے صدر کے زمانے میں جبرائیل کو دیکھا تھا اور شک کے صدر والی شکل بات یاد تھی حضور کو, اسی لیے پہچان لیا کہ او ہو یہ تو وہی شک کے صدر والے آ گئے جبرائیل امین. نمبر تین, اول وحی کے وقت جبرائیل بین بین شکل میں تھے, مکمل انسانی صورت بھی نہیں تھی, اور مکمل فرشتے والی صورت بھی نہیں تھی. دن دن. اسی لیے آدھی شکل انسان والی وہ تو فوراً سمجھ میں آ گئی, آدھی صورت ملک والی تو دیکھا یہ تو کوئی اور عالم کے بھی ہے, بین بین ہے, اسی لیے جو ہے آسانی سے تعارف ہو گیا. یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھنا, دل کا اطمینان بھی ایک بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. جبرائیل کو ملے قلب اطہر میں اطمینان کامل ہو گیا, یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ایک ساتویں اہم بحث سمجھو, جبرائیل نے آ کے تین مرتبہ فرمایا اقرا اقرا اقرا, یہ کیا ہے؟ پڑھو پڑھو پڑھو, یہ کیا ہے؟ نمبر ایک, طلب قرات مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا پڑھوانا مطلوب تھا کہ آپ پڑھیے, طلب قرات مطلوب ہے. نمبر دو, تنبیہ, جیسے معلم تلامذہ کو کہتا ہے پڑھ, تنبیہ. نمبر تین, جبرائیل اپنے ساتھ ایک لوح یعنی تختی لائے تھے اور اس پر کلمات لکھے ہوئے تھے, اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اقرا, اس کو پڑھو. یہ تین احتمال ہو گئے لفظ اقرا کے متعلق. ایک آٹھویں بحث سمجھو, جبرائیل نے تین مرتبہ دبایا اور تین مرتبہ چھوڑ دیا ہے. تین مرتبہ دبایا تھا نا, تغفتنی فارسلنی, تین مرتبہ دبایا چھوڑا. نمبر ایک, اس میں اشارہ دینا تھا کہ کوئی بھی معلم تین سے زیادہ مرتبہ تلمیذ کو نہ مارے. یہ شرح حدیث لکھتے ہیں. اب کوئی آپ کو چوتھی لکڑی مارے تو یہ ریکال سنا دینا, اور آپ کو آئندہ عمل کرنا جب معلم بن جاؤ تب تین سے زیادہ نہیں. نمبر دو, تین سختی اور تین آسانی کی طرف اس میں اشارہ ہے. تین سختی اور تین آسانی, تین مرتبہ دبانا یعنی آپ کی زندگی میں تین سختیاں آئے گی, اور تین مرتبہ دبا کے چھوڑ دیا آپ کی زندگی میں تین مرتبہ آسانی آئے گی, تین بڑی آسانی آئے گی. کون سی تین سختیاں؟ تین سختیوں کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں, ان الگ الگ اقوال کا خلاصہ چار باتیں نکلتی ہیں. کون سی تین سختی؟ یہ چار میں سے کوئی بھی تین سختی ہو سکتی ہے. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دین کے دشمنوں کا مکر کرنا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ آخِرِهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دین کے دشمنوں کا مکر کرنا, نمبر دو، شیعہ و ابی طالب والی سختیاں، نمبر تین، وطن سے ہجرت کرنی پڑے گی وہ سختی، نمبر چار، غزوہ احد میں جو تکلیفیں پیش آئی، بندہ مبارک شہید ہو گئے، پیشانی زخمی ہو گئی، کھود کی کڑیاں گال میں مبارک میں سر میں گھس گئی، بے ہوشی ہو گئی، خون بہت نکلا، یہ غزوہ احد والی سختیاں. تو یہ چار میں سے کوئی بھی تین سختیوں کی طرف بھیچنے میں اشارہ ہے. اور تین راحت کیا ہوگی چھوڑنے کی؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں راحت دیں گے. کیسے راحت دیں گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے سے. کیا آپ کا لایا ہوا دین اللہ دنیا میں سر بلند فرمائیں گے. نمبر دو، برزخ میں اللہ آپ کو راحت عطا فرمائیں گے، برزخی راحت. نمبر تین، آخرت کی راحت. اسی لیے آخرت میں مقام شفاعت، مقام محمود، یہ سب نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. گویا تین مرتبہ بھیجنے سے تین سختی کی طرف اشارہ، اور تینوں مرتبہ چھوڑ دینے سے تین راحت کی طرف اشارہ. تیسرا قول، تین مرتبہ بھیجنے سے اشارہ ہے کہ آپ کی وحی کے اندر، آپ پر جو کل وحی نازل ہوگی اس کے اندر تین قسم کے بھاری احکام ہوں گے. آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوگی اس کے اندر تین قسم کے بھاری احکام ہوں گے. نمبر ایک، عقائد. جتنے بھی عقائد ہیں نا سب بھاری ہے، اس لیے کہ مکہ والے اللہ اکبر کے قائل تھے. بھاری عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ، یہ بھاری عقیدہ تھا. حضور کو صادق الامین مانتے تھے، بھاری عقیدہ تھا رسول اللہ ماننا. تو یہ بھاری بھاری عقیدے، باس بادل موت، بڑا بھاری عقیدہ. تو آپ کی وحی کے اندر جتنی بھی عقیدے آئیں گے سب بھاری ہوں گے. نمبر دو، آپ کی وحی میں جو احکام آئیں گے وہ بھی بڑے بھاری احکام ہوں گے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، احکام بھی بڑے بھاری. نمبر تین، غیب کی خبریں. غیب کی خبریں، اب دیکھیے غیب کی خبریں ہی تو ان کو بڑی بھاری لگتی تھی کہ بھائی جنت کو مانو، جہنم کو مانو، کل صراط کو مانو، ساری غیب کی خبریں. ان کے لیے تو یہ ماننا مشکل تھا کہ حضور ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس چلے گئے، یہ ماننا بھاری تھا ان کو. تو بیت المقدس سے آگے ساتوں آسمان کا ماننا تو کتنا بھاری. اسی لیے تو وہ حضور کا امتحان لینے بیٹھے کہ بیت المسجد اقصا میں کھڑکی کتنی ہے، دروازے کتنے ہیں، نل کتنے ہیں، کولر کہاں لگا ہوا ہے، یہ پوچھنے بیٹھے. اسی لیے دے لو اخبار بالغیب، کہ غیب کی جو خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی آپ کی وحی میں، اس کی تصدیق کرنا ان کے لیے بڑا گھیرا اور بڑا بھاری گزرا. یہ تین قسم کی سخت باتوں کی طرف اشارہ تھا. نمبر چار، وحی کے ذریعے تین امور میں مکلف بنانے کی طرف اشارہ تھا. تین قسم کے امور میں مکلف بنایا گیا اس کی طرف اشارہ تھا. نمبر ایک، اقوال میں. نمبر دو، اعمال میں. اور نمبر تین، نیتوں میں. تینوں میں اب آپ اللہ کے حکم کے مکلف ہو، اقوال میں، اعمال میں، نیات کے اندر اب آپ احکام الہیہ کے مکلف ہو. پانچویں بات سمجھو، تین مرتبہ دبانے سے کیا کیا اشارے تین چیزوں کی طرف. نمبر ایک، دنیاوی خیالات سے دل دماغ کو فارغ کر دینا. دنیاوی خیالات سے دل دماغ کو فارغ کر دینا. نمبر دو، ما یوحا کے لیے تیار کرنا. ما یوحا یعنی جو وحی کی جا رہی ہے، وہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تلقی وحی کی استعداد پیدا کرنا. تلقی وحی یعنی وحی قبول کر سکے، لے سکے، عکس کر سکے، اس کی صلاحیت پیدا کرنا. نمبر تین، دبانے والے سے انس پیدا کرنا. جبرائیل دبانے والے، ان سے انس ہو جائے، چونکہ اب وہ بار بار آنے والے ہیں، اس لیے ان سے انس پیدا کرنا ہے. گویا ملکوتی کیفیات حضور کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر کے ملکوتی کیفیات حضور کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دی گئی. باشرائے حدیث کی کہتے ہیں کہ بھئی یہ دبانا، بھیجنا اور چھوڑنا، اس کی کیا حکمت تھی وہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ تو چند شرائے کرام کے اقوال آپ کو سنا دیے گئے ہیں. ایک آٹھویں اہم بحث سمجھو، ابھی حدیث کے اندر آپ نے لفظ پڑھا فیکتب من الانجیل بالعبرانیت ما شاء اللہ ان یکتب، اور وہاں آپ کو یہ قول بتایا گیا تھا کہ محقق قول کے مطابق انجیل سوریانی زبان میں تھی. تو سوریانی زبان اور عبرانی زبان، ان دونوں کا تھوڑا سا تعارف سمجھ لو. نمبر ایک، سوریانی زبان کی وجہ تسمیہ، ملک شام کا ایک صوبہ ہے جس صوبے کا نام ہے سوریا، جس کو آج کل بولتے ہیں سیریا. ملک شام کا ایک صوبہ جس کو سوریا کہتے ہیں، آج کل سیریا بولتے ہیں، اسی سوریا کی طرف نسبت کرتے ہوئے سوریانی، جیسے گجرات کی طرف نسبت کر کے گجراتی، تو سوریا کی طرف نسبت کر کے سوریانی. تو یہ سوریانی زبان، جو سوریانی نام دیا گیا، یہ صوبائی نسبت ہے. جیسے بنگالی زبان کو بنگال کی طرف نسبت کرتے بنگالی، اس طریقے سے. نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی مادری زبان سریانی تھی. نمروز والا واقعہ پیش آیا. ابراہیم علیہ السلام بابل چھوڑ کے نکل گئے. انی مہاجر الی ربی کہا تھا نا کہ میں اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں, بابل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نمروز ظالم بادشاہ نے, جس کو آپ نمرود بولتے ہو نا امرود کے وزن پر, محققین اس کو نمروز کہتے ہیں نون اور زال کے ساتھ, نون کے ضمے کے ساتھ صحیح نام ہے نمروز. تو نمروز ظالم بادشاہ کے علاقے سے آپ ہجرت کر کے نکل گئے. انی مہاجر الی ربی. اب نمروز نے آپ کی گرفتاری کا وارنٹ لیا کہ ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پکڑے؟ تو پولیس والوں کو یوں کہہ دیا کہ جو بھی سوریانی زبان بولتا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ, کیونکہ ابراہیم کی زبان سوریانی ہے. جو بھی ملے سوریانی بولنے والا اس کو پکڑ کے دربار میں لے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور جان بچانے کے لیے نکل گئے اور فرات ندی کو آپ نے پار کر لیا. فرات ندی تک نمروز کی حکومت تھی. فرات ندی آپ نے پار کر لی تاکہ نمروز کی حکومت کے علاقے سے باہر نکل جائے. جیسے فرات ندی آپ نے پار کر لی, قدرتی طور پر آپ کی زبان بدل گئی اور آپ کی زبان عبرانی ہو گئی. تو فرات ندی عبور کر لی, عبور پار, عربی میں عبور پار کرنے کو کہتے ہیں. تو فرات ندی کو عبور کر کے ابراہیم علیہ السلام جیسے آگے بڑھے تو آپ کی زبان پر ایک نئی بھاشا چالو ہو گئی. تو عبور کے بعد وہ زبان چالو ہوئی, اسی لیے اس کا نام عبرانی بن گیا. یہ عبور کے بعد کی یہ معجزہ ہے کہ جیسے آپ نے فرات ندی عبور کی آپ کی زبان پر ایک نئی زبان چالو ہو گئی, بھاشا شروع ہو گئی, اس کا نام بن گیا عبرانی. اور بعض کہتے ہیں کہ عبرانی نام پڑا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادے عابر ابن یعقوب کی طرف نسبت کر کے, عابر ابن یعقوب کی طرف نسبت کر کے اس کو عبرانی زبان کہا جاتا ہے. اب نقشے کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ فرات ندی جو عراق میں بہتی ہے, فرات ندی کی جانب مغرب میں جو لوگ رہتے تھے ان کی زبان عبرانی, اور جو جانب مشرق میں رہتے تھے ان کی زبان سوریانی. یہ ہو گیا. تو فرات ندی کی جانب مغرب میں رہنے والی جتنی اقوام بھی ان کی زبان عبرانی, اور فرات ندی کی جانب مشرق میں رہنے والوں کی زبان سوریانی. یہ ہو گئی علاقائی تقسیم. ایک نویں بحث یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس کیوں لے گئی؟ کیا وجہ تھی حضرت ورقہ کے پاس لے جانے کی؟ تو ایک وجہ تو آپ نے سبق میں ضمناً پڑھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق آسمانی کتابوں کی روشنی میں حقیقت جاننا چاہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا دار میں جبرائیل کا آنا بھیجنا, تو اس واقعے کی حقیقت آسمانی کتابوں کی روشنی کے اندر وہ جاننا چاہتی تھی حضرت خدیجہ, کہ اس واقعے کے بارے میں آسمانی کتابوں میں کوئی رہنمائی ہے. نمبر دو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلوانے کے واسطے, آپ کو بتلایا تھا نا کہ عقلی دلائل سے خدیجہ نے تسلی دی اور نقلی دلائل سے ورقا نے تسلی دی, تو تسلی دلوانے کے واسطے لے گئے. جیسے کہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو بزرگوں کے پاس بیٹے کو لے کے چلے گئے, جو بات ان کو کہہ دیں تسلی ہو جا رہی, اس طریقے سے. نمبر تین, نفس نزول وحی کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اللہ کے یہاں سے وحی نازل ہوئی ہے, پورا اطمینان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ورقا کے پاس اس لیے لے گئی تاکہ ذمہ داری کس طرح ادا کرے, کہ کسی ماہر آدمی سے پوچھو کہ ہم ذمہ داری کس طرح ادا کرے, یہ وحی والی. اس کے لیے لے گئی حضرت خدیجہ. نیز نبوت کے ملنے کے اوپر جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے, کا پچھلے انبیاء کی تاریخ اور سیرت کی روشنی میں ذرا بتلائیے کہ نبوت کی ذمہ داری کیسے ادا کرنے کی, نبیوں پر جو مسائل اور حالات پیش آ سکتے ہیں اس کو کیسے نمٹا جائے. اس کے لیے حضرت خدیجہ حضرت ورقا کے پاس لے گئی. چوتھی بات, یہ غیر معمولی واقعہ تھا, غیر معمولی واقعہ تھا. پانچویں بات, آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اس کے لیے مشورہ کرنا تھا. آئندہ کا لائحہ عمل کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے مشورہ کرنا تھا. اور چھٹی زبردست بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ورقا کے پاس نہیں گئے تھے, خدیجہ لے گئی تھی. حضور اگر جاتے تو بحث کا موضوع ہوتا, لیکن یہ تو زوجہ محترمہ لے گئی اس لیے حضور کو جانا پڑا. بہت سی مرتبہ انسان کہتا ہے نا کیا کروں, میرا تو دل چاہتا نہیں تھا لیکن یہ مانتی نہیں اور جانا پڑا مجھے. کبھی اس طرح بھی معاملہ ہوا کرتا ہے. یہ جو ہے چند امور تھے اس حدیث شریف کے متعلق, عبارت ذرا پڑھ لو باقی ہے اس کی. حدیث کی اصطلاح میں بار بار یا سند میں آئے گا تحویل, اور بعض سندوں میں بڑی حاوی لکھی ہوگی, اس کو تحویل کہا جاتا ہے. اور روڈ کے اوپر بھی عرب ملکوں میں یہ تحویل لکھا رہتا ہے, جہاں ڈائیورژن اپنے یہاں لکھا رہتا ہے عرب ملکوں میں وہاں تحویلہ لکھا رہتا ہے. تو یہ ہا اور تحویل ہے کیا چیز؟ نمبر ایک تحویل, ایک ہی سند یا روایت میں, ایک ہی سند یا روایت میں دو واسطے ہو, ایک ہی سند یا روایت میں دو واسطے ہو اور محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کرے, ایک ہی سند یا روایت کے دو واسطے ہو اور محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کرے, اس کو تحویل کہا جاتا ہے. تحویل کی دو قسم ہیں. پہلی قسم شروع سند ہی سے محدث کی سند کے دو واسطے ہو, شروع سند ہی سے محدث کی سند کے دو واسطے ہو اور دونوں واسطے کسی ایک راوی میں جا کر مل جاتے ہو, کسی ایک راوی میں جا کر مل جاتے ہو, اس راوی کو مدار الاسناد یا مدار الحدیث کہتے ہیں, اس راوی کو مدار الاسناد یا مدار الحدیث کہا جاتا ہے. نمبر دو, شروع سند سے واسطہ ایک ہی ہو, لیکن آگے کسی راوی پر جانے کے بعد واسطہ جدا ہو جاتا ہو, شروع سند سے واسطہ ایک ہی ہو لیکن سند میں آگے جا کر کسی راوی پر واسطہ جدا ہو جاتا ہو, ایک دوسری اصطلاح لکھو تعلیق, تا عین لام یا قاف, تعلیق. بخاری رحمہ اللہ نے کئی تعلیقات ذکر کی ہے پوری کتاب کے اندر. تعلیق کہتے ہیں جس میں شروع سند ہی کو حذف کر دیا گیا ہو, اور ڈائریکٹ تابعی یا صحابی کی بات نقل کر دی گئی ہو, شروع سند ہی کو حذف کر دیا جاوے. ابھی صرف اتنی اصطلاحی باتیں رٹ ڈالنا, تحویل کی دو صورت, تحویل کی تعریف اور تعلیق کی تعریف, یہ چار باتیں جو ہے رٹ ڈالنا, کیونکہ آگے جو قال ابن شہاب کہہ کر جو بات شروع ہو رہی ہے اس کے سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ذہن میں رہنا ضروری ہے. مجمع آپ کا منتظر ہوگا اس لیے سبق روک دے دیں.